سنیچر 8 جولائی کے سیربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. برہان وانی کی پہلی برسی کے روز لائن آف کنٹرول پر گولہ باری کا تبادلہ, 7 لوگ ہلاک. اس دوران وادی بھر میں کرفیو. تجزیہ کار نے کہا,
لوگوں میں جو ہند مخالف یہاں تحریک چل رہی ہے اس بیداری پیدا ہوئی. دوسری, لوگوں میں وہ جو خوف دہشت تھا فورسز کا وہ ختم ہو گیا.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ خان سے خبریں سنیے. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں سرگرم عسکری تنظیم حزب المجاہدین کے کمانڈر برہان وانی کی پولیس مقابلے میں ہلاکت کے 1 سال مکمل ہونے پر کشمیر میں ہڑتال ہے. حریت کانفرنس اور جہاد کاؤنسل کی جانب سے اس ہڑتال کی اپیل کی گئی تھی. اس موقع پر برہان وانی کے گھر پہنچنے کی کوشش کرنے والے مظاہرین اور انڈین سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں, جس میں 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. مزید تفصیل عبداللہ فاروقی کی زبانی.
حریت کانفرنس اور جہاد کونسل نے 1 ہفتے کی ہڑتال کی اپیل کی تھی, جبکہ حکام کا کہنا ہے کہ برہان وانی کی برسی منانا حماقت ہے کیونکہ وہ کسی کا ہیرو نہیں ہو سکتا. دارالحکومت سری نگر اور جنوبی کشمیر میں کرفیو اور دفعہ 144 نافذ ہے اور انٹرنیٹ کی سہولت معطل ہے. برہان وانی کے علاقے ترال اور اس کے قرب و جوار میں پولیس اور سرحدی فورس کے اہلکاروں کا سخت پیرا ہے. حریت کے تمام بڑے لیڈروں کو پہلے ہی ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا گیا ہے. برہان وانی کی پولیس تصادم میں موت کے بعد ہفتوں تک جاری رہنے والے پرتشدد واقعات میں 80 سے زائد شہری ہلاک ہو گئے تھے.
ادھر پاکستان کے سرکاری ریڈیو کے مطابق کنٹرول لائن پر چڑی کوٹ اور ستوال سیکٹرز میں بلا اشتعال فائرنگ پر پاکستان نے انڈیا سے سخت احتجاج کیا ہے. تفصیل کے ساتھ عبید ملک.
پاکستان میں انڈین ڈپٹی ہائی کمشنر جے پی سنگھ کو آج دفتر خارجہ طلب کر کے اس بات پر زور دیا گیا کہ شہریوں کو دانستہ طور پر نشانہ بنانا قابل مذمت ہے اور یہ اقدام انسانیت اور انسانی حقوق اور انسانی ہمدردی سے متعلق قوانین کے خلاف ہے. بھارت پر زور دیا گیا کہ وہ 2003 کے جنگ بندی معاہدے کا احترام کرے اور کنٹرول لائن پر امن برقرار رکھے. اس سے پہلے آج صبح چڑی کوٹ اور ستوال سیکٹرز میں بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ سے 2 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے. جواب میں پاکستانی فوج نے بھاری توپوں کا استعمال کیا.
جرمنی کے شہر ہیمبرگ میں 20 ترقی یافتہ ممالک کا سربراہی اجلاس آج دوسرے روز بھی جاری رہا, جس کے حتمی اعلامیے پر امریکہ اور دیگر شرکا کے درمیان اختلافات سامنے آئے ہیں. امریکیوں نے دیگر 19 ممالک کی طرح آب و ہوا سے متعلق پیرس معاہدے کی حمایت نہیں کی. اگرچہ حتمی اعلامیے میں تحفظ کو مسترد کر دیا گیا ہے, لیکن اس میں ارکان کو جائز دفاعی تجارت کی اجازت دی گئی ہے. اس اجلاس کے دوران امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات ہوئی. اس سے پہلے ان کی ملاقات برطانیہ کی وزیراعظم ٹریزا مے سے ہوئی, جس میں مسٹر ٹرمپ نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ امریکہ بہت جلد برطانیہ کے ساتھ ایک تجارتی معاہدہ کر سکے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے زبردست مذاکرات کیے ہیں. کسی بھی ملک کی ممکنہ طور پر اتنی قربت نہیں ہو سکتی جتنی کہ ایک طویل عرصے سے ہماری ہے, اور میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت بہت شکریہ. ہم ایک تجارتی معاہدے پر کام کر رہے ہیں جو بہت بڑا معاہدہ ہوگا اور دونوں ممالک کے لیے بہترین ہوگا, اور میرا خیال ہے کہ ہم بہت جلد یہ معاہدہ کر لیں گے. یہ تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ. عراق کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ موصل میں حکومتی فورسز کی دولت اسلامیہ گروپ پر حتمی فتح کے بارے میں اگلے چند گھنٹوں میں اعلان کیا جا سکتا ہے. تاہم اطلاعات ہیں کہ دولت اسلامیہ کی جانب سے بھی مزاحمت کا سلسلہ جاری ہے. عراقی فورسز کے ایک سینئر کمانڈر کا کہنا ہے کہ یہ دولت اسلامیہ کے زیر قبضہ آخری علاقہ تھا اور سیکیورٹی فورسز نے اس قدیم شہر کو واپس لینے کا مشن پورا کر لیا ہے. جاپانی پروسیکیوٹرز نے ملک کی معروف تشہیری ایجنسیوں میں سے ایک پر مزدوروں کے لیے طے کردہ معیارات کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے. دینسو نامی اس ادارے کے خلاف یہ الزامات 24 سالہ خاتون کی خودکشی کے بعد لگائے گئے ہیں, جو انتہائی تھکن کی شکایت کرتی رہی ہیں. کینیا میں صومالیہ کی سرحد کے قریب شدت پسندوں کے ایک اور حملے میں کم از کم 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. حال ہی میں اس علاقے میں کئی حملے دیکھنے میں آئے ہیں, جن کے بارے میں پولیس کا خیال ہے کہ وہ صومالیہ سے شدت پسند تنظیم الشباب نے کیے ہیں. پاکستان کے نامور سماجی خدمتگار عبدالستار ایدھی کی آج پہلی برسی منائی جا رہی ہے. عبدالستار ایدھی کی برسی پر خاندان کے علاوہ کسی سرکاری یا غیر سرکاری سطح پر تقریب منعقد نہیں کی گئی. دنیا میں سب سے بڑی ایمبولینس سروس کے بانی عبدالستار ایدھی کا ادارہ ایدی فاؤنڈیشن ان کے بغیر مالی مشکلات کا شکار ہے، لیکن ان کے صاحبزادے فیصل ایدی کے مطابق ادارے کے مستقبل کے بارے میں پر امید ہیں۔
سب کی اسٹرینتھ تھے اور ایک جو ہے وہ قوت تھے ہماری، اس کی ان کے جانے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا کمزور محسوس کرنے لگے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اٹھائیس اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو پر 1413 کلو ہرٹس پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹس پر، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹس پر اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹس پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیروین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پروگرام شروع کرتے ہیں اس خبر سے کہ کشمیر کو تقسیم کرنے والی لائن آف کنٹرول پر پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان آج فائرنگ اور گولہ باری کا تبادلہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں ایل او سی کی دونوں اطراف سے 5 خواتین سمیت 7 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ سنیے مظفر آباد سے اورنگزیب جرال کی رپورٹ۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں قدرتی آفات سے نپٹنے کے ادارے سٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق پاکستان اور ہندوستان کی افواج کے درمیان آج علی صبح عباس پور اور نکیال سیکٹر میں فائرنگ اور گولہ باری کا تبادلہ ہوا، جو کئی گھنٹے تک وقفے سے جاری رہا۔ حکام کے مطابق بھارتی افواج نے عام آبادی پر ہلکے ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ مارٹر کے گولے بھی فائر کیے، جس کے نتیجے میں عباس پور سیکٹر میں 3 خواتین سمیت 4 افراد ہلاک جبکہ 8 افراد زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق بھارتی افواج کی فائرنگ اور گولہ باری کے نتیجے میں نکیال سیکٹر میں 1 خاتون ہلاک جبکہ 2 افراد زخمی ہو گئے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے حکام کے مطابق لائن آف کنٹرول کی دوسری جانب سے پاکستانی افواج کی فائرنگ سے 1 خاتون سمیت 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق گزشتہ 7 ماہ کے دوران بھارتی افواج کی فائرنگ سے اب تک 18 عام شہری ہلاک جبکہ 118 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔
تفصیل بتا رہے تھے مظفر آباد سے اورنگزیب جرال۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر یہ فائرنگ اور گولہ باری کا تبادلہ اسی روز ہوا ہے جب بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مسلح کمانڈر برہان وانی کی ہلاکت کی برسی پر علیحدگی پسندوں نے ہڑتال اور احتجاجی مارچ کی کال دی ہوئی تھی۔ آج وادی میں سیکیورٹی سخت رہی اور کرفیو بھی نافذ رہا۔ سری نگر سے ریاض مسرور نے اس کی تفصیل بتائی۔
برہان وانی کے آبائی قصبہ ترال اور اس سے ملحقہ اضلاع میں 10 روز پہلے ہی اضافی فورسز تعینات تھیں۔ کل بھی وہاں کئی مساجد اور خانقاہوں میں جمعہ کے اجتماع کی اجازت نہیں دی گئی۔ آج برہان کی پہلی برسی کے حوالے سے سینکڑوں لوگوں نے قبرستان کی طرف مارچ کرنے کی کوشش کی تو انہیں منتشر کیا گیا۔ شوپیان ضلع میں ایسی ہی ایک جھڑپ کے دوران ایک خاتون چھرے لگنے سے زخمی ہو گئی۔ سری نگر کے بعض علاقوں میں بھی جلوس نکالنے کی کوششیں ناکام بنا دی گئیں۔ علیحدگی پسندوں نے لوگوں سے اپیل کی تھی کہ وہ وادی بھر سے ترال کی طرف مارچ کریں، لیکن حکام نے 2 روز پہلے ہی شدید ترین سیکیورٹی پابندیاں عائد کر دی۔ تعلیمی اداروں میں تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ اندرونی ریل سروس اور انٹرنیٹ معطل ہے اور بسوں کی ناکہ بندی کی گئی ہے۔ پولیس حکام نے بتایا کہ جنوبی کشمیر کے مختلف علاقوں میں 10,000 موٹر سائیکل ضبط کیے گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 روز سے مختلف علاقوں سے نوجوان ترال پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، تاہم شاہراہوں پر ناکہ بندی کے دوران انہیں راستے میں ہی گرفتار کیا گیا۔ دریاساں علیحدگی پسند رہنماؤں کو گھروں یا جیلوں میں نظر بند کیا گیا ہے۔ واضح رہے گزشتہ برس 8 جولائی کی شام 22 سالہ مسلح کمانڈر برہان وانی ایک مختصر تصادم میں مارے گئے، جس کے بعد وادی بھر میں ہند مخالف عوامی تحریک چلی۔ مظاہرین کے خلاف فورسز کی کارروائیوں میں اب تک 133 افراد مارے گئے جبکہ 20,000 زخمی ہیں۔
یہ تھے سری نگر سے ریاض مسرور۔ اور برہان وانی کی ہلاکت کے بعد بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اس 1 سال میں لوگوں کی زندگیاں کس طرح تبدیل ہوئی ہیں، وہاں پر سراپا احتجاج نوجوان اب قیادت سے چاہتے کیا ہیں، اس پر میں نے اب سے کچھ دیر ہی پہلے نامہ نگار ریاض مسرور اور ان کے ساتھ کئی اور مقامی لوگوں سے بات کی جو اس وقت سری نگر کے لال چوک پر موجود تھے۔
صبح سے ہی پوری وادی میں سناٹا چھایا رہا، خاص طور سے لال چوک کے اندر آنے والے راستے اور یہاں سے باہر جانے والے سارے راستے جو ہیں وہ مسدود کیے گئے تھے، ناکہ بندی ہر طرف۔ میرے ساتھ اس وقت لال چوک میں ہم موجود ہیں بالکل ریاض ملک صاحب میرے ساتھ ہیں، یہ تجزیہ نگار ہیں، پولیٹیکل کمنٹیٹر ہیں، اور شفاعت فاروق ہیں وہ یونیورسٹی کے طالب علم ہیں، اور نوجوان صحافی بلال فرقانی ہیں۔ میں ریاض صاحب سے پہلے پوچھنا چاہوں گا کہ ریاض صاحب بالکل مختصراً یہ بتائیں کہ برہان وانی کی ہلاکت کے بعد جو صورتحال کشمیر میں ابھری ہے، اس نے کس طرح سے کشمیر کے حالات کو تبدیل کیا ہے؟
دیکھیں، برہان وانی کی ہلاکت کے بعد کشمیر کی جو سیاسی صورتحال ہے یہ تین طرح سے تبدیل ہوئی۔ پہلی تبدیلی سب سے بڑی جو دیکھنے کو ہمیں ملی وہ یہ تھی کہ لوگوں میں جو ہند مخالف یہاں جذبہ یا تحریک چل رہی ہے اس کے حوالے سے جامع بیداری پیدا ہوئی۔ دوسری جو سب سے اہم تبدیلی یہ بھی ہے کہ یہ نفسیاتی پہلو ہے اس تحریک کا، لوگوں میں وہ جو خوف دہشت تھا فورسز کا وہ ختم ہو گیا، انہیں موت کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ تیسری اہم تبدیلی یہ ہوئی کہ جو یہاں کی مزاحمتی قیادت ہے علامتی طور ہی لیکن وہ ایک پیج پہ جمع ہوئے۔
اس وقت میں جو شفاعت فاروق ہیں جو طالب علم ہیں ان سے میں پوچھنا چاہوں گی۔ شفاعت، یہ بتائیے کہ یہ نوجوانوں کے جذبات کیا ہیں؟
جی، ہمیں کشمیری نوجوان جو یہی سمجھتے جس قسم کے میجر آج برہان وانی کی یونیورسٹی پہ رکھے گئے، اقدامات جو رکھے گئے، ہم سمجھتے کہ یہ کشمیری کے لیے ایک بہت بڑی جیت ہے کہ ایک 16-18 سالہ 19 سالہ نوجوان جو اتنی بڑی تحریک اپنے پیچھے چھوڑ گیا۔ ایک اب برہان وانی صرف ایک مانے آپ ایک ملٹنٹ کمانڈر کا نام ہی نہیں، اب ایک تحریک کا نام بن گیا۔ تو جس طرح لیبیا کے ایک لیجنڈری عمر مختار صاحب نے کہا تھا کہ آئی ول آؤٹ یو مائی ہینگ مین، وہی بات برابر برہان وانی پر اب فٹ ہو گئی ہے کہ جس طرح سے یہاں کے نوجوان اپنے آپ کو اب ایزی ریلیٹ کرنے لگے ہیں برہان وانی کے ساتھ، آپ خود کو آئیڈینٹیفائی کرنے لگے ہیں۔ حالانکہ برہان وانی کا جو انہوں نے کام کیا اور لحاظ پہ اتنا زیادہ کام نہیں کیا، لیکن جس طرح سے انہوں نے نوجوان کو اپنی طرف مائل کیا سوشل میڈیا کو یوز کر کے، اس کا امیڈیٹ فالو آؤٹ یہ رہا کہ ہم بہت سارے نوجوان، بہت ہزاروں کی تعداد میں نوجوان جو ہیں وہ اس چیز کی اور مائل ہو گئے ہیں اب مجھے لگتا ہے ایک سال سے۔
اچھا،
تو شفاعت فاروق نے اپنا ویو پوائنٹ جو ہے یہاں پہ بیان کیا۔ بلال فرقانی نوجوان صحافی ہیں، یہاں کے ایک معروف روز نامے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ بلال، یہ بتائیں کہ جو نوجوانوں کے جذبات ہیں اس کا رخ اب کس طرف ہے؟
جی دیکھیے، جب سے برہان وانی کا انکاؤنٹر ہوا تھا گزشتہ برس، تو تب سے ایک نوجوانوں نے ایک راہ اور ایک سمت ایک رخ لے لیا، کیونکہ جہاں پر نوجوانوں میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ وہ بنا ڈرے بنا خوف کھائے اب ان جائے جڑبوں پر بھی جاتے ہیں جہاں پر جڑ پہ ہوتی ہے فورسز اور جنگجو نوجوانوں کے درمیان، وہیں پر ایک گراف یہ بھی تبدیل ہوا ہے جو جنگجو نوجوانوں کی تعداد ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر 2013 کی ہم سرکاری لسٹ دیکھیں، سرکاری فہرست دیکھیں، تو اس میں جموں کشمیر میں ٹوٹل جنگجوؤں کی تعداد ہے وہ 138 دکھائی گئی ہے، جبکہ اس بار صرف یہ جو سامنے لسٹ آئی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جنوبی کشمیر میں ہی 265 جنگجو نوجوان سرگرم ہیں۔ تو یہ ایک رجحان بڑا ہوا ہے نوجوانوں کی طرف سے ایک بار پھر جنگجوؤں کی صفوں میں شامل ہونے کا، جو 90s کے بعد ایک بڑا چیز ہے۔ اور سب سے اہم اس میں یہ ہے کہ اس میں بڑے پیمانے پر وہ پڑھے لکھے نوجوان جا رہے ہیں جو مختلف یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل ہیں، اور دوسرا کہ ایک خوب جو دلوں میں تھا، ہم 90s میں بھی دیکھتے تھے کہ جب وہاں پر کسی علاقوں میں محاصرے ہوتے تھے تو وہاں سے لوگ بھاگ جاتے ہیں، لیکن آج نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر محاصرے ہوتے ہیں، جہاں پر جھڑپیں ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ تقریباً اس سال کا گراف اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 38 شہری ہلاکتیں اس سال بھی ہوئی ہیں۔
لیکن بلال فرقانی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ نوجوانوں کی قیادت کون کر رہا ہے؟
جی، نوجوان ان میں اتنا شعور بیدار ہوا ہے کہ آج از خود وہ اپنی قیادت خود کر رہے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا اتنا وائبرنٹ ہوا ہے، سماجی رابطہ گاہوں کا اب عام انسان پر اتنا اثر انداز ہوا ہے کہ ایک دوسرے سے مل کے سماجی رابطہ گاہوں پر کانٹیکٹس اور روابط کھڑے کر کے ایک دوسرے کی وہ ہیلپ کرتے، اور ہوئیت کانفرنس تو پہلے سے یہاں پر ہے ہی، کیونکہ ایک وہ پلیٹ فارم تھا جو تھوڑا سا کمزور ہو چکا تھا، اور اب جب برہان وانی کے جو وہ جام بحق ہوئے ان کے جانے کے بعد تحریک میں بھی ایک جہت مل گئی۔
ادھر میں شفاعت فاروق سے پوچھنا چاہوں گی۔ شفاعت، یہ بتائیے کہ آپ سمجھتے ہیں جو روایتی قیادت ہے وہ نوجوانوں کی بات سن رہی ہے؟
مجھے نہیں لگ رہا، کیونکہ جو بھی کچھ سجیشن روایتی قیادت کی طرف سے یہاں سے نوجوانوں نے حریت لیڈرشپ کو دی، ان پہ بہت کم کام کیا گیا، ان کی بات بھی سمجھی نہیں گئی اس حد تک۔
شفاعت فاروق نے جو ہے واضح کر دیا کہ نوجوانوں کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اب میں ریاض ملک سے پوچھنا چاہوں گا، ریاض ملک، کیا واقعی قیادت کوئی مسئلہ ہے اس وقت؟ کیا قیادت کسی انتشار یا کسی کنفیوژن ہے، کسی کرائسس کا شکار ہے؟
دیکھیے، اصل بات یہ ہے کہ برہان وانی کی شہادت کے بعد جس طرح یہاں ہند مخالف تحریک جو ہے وہ زور پکڑ چکی ہے، اس میں کشمیر کی جو مذمتی قیادت ہے ان کا رول جو ہے وہ مایوس کن ہی رہا ہے. قیادت کے قیادت کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ صرف ہڑتالی کلنڈر جاری کرنے تک ہی محدود ہوتی ہے، جبکہ پالیسی اسٹیٹمنٹس اور اس جو سینٹیمنٹ ہے اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ، اس کو ایک سمت دینے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے. دیکھیے، یہ جو ابھی عوامی ناراضگی ہے یا بیزاری ہے، یہ ایک ٹیمپرری فیز ہو سکتا ہے، یہ فضل آؤٹ بھی ہو سکتا ہے. اگر اس کو صحیح سمت نہیں دیں گے تو کل پھر ایک بار جو ہے لوگ جو ہے وہ بیزار ہو کر جو ہے ہند نواز صاحب کی طرف رخ کریں گے، اور ایک بار پھر ہم کل الیکشن میں لوگوں کی باری پارٹیسپیشن بھی دیکھ سکتے ہیں.
اچھا، اگر میں بلال فرقانی سے پوچھوں، آج بات کریں تو اب کیا نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے سیاسی طور پہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟
صرف ایک چیز کی انگیجمنٹ، اور بالکل بامانے مذاکراتی عمل شروع کیا جائے، اور حریت کانفرنس اور مذہبی جماعتوں کو اس بات کا اعتماد دیا جائے کہ انہیں اگر انگیج کیا جائے گا تو ان کے ساتھ کوئی دھوکہ دہی نہیں کی جائے گی، انہیں شیخ عبداللہ کی طرح میدان میں اتار کر انہیں پھر الٹا لٹکایا نہیں جائے گا کہ نہیں خدا ملا اور نہیں وسال سنم. تو ایسی صورتحال اگر پیش نہیں آتی ہے تو میرے خیال سے جو مذہبی جماعتیں ہیں انہیں انگیج کیا جا سکتا ہے، اور انہیں اس بات کی دعوت دی جا سکتی ہے کہ بات چیت کے ذریعے میز پر بالکل اس مسئلے کا حل برآمد کیا جائے، اور جب ملتے ہیں تو لچک لانی پڑے گی دونوں اطراف کو، وہاں سے بھی اور یہاں سے بھی.
اچھا، اگر اب میں شفاعت فاروق سے پوچھوں، آپ نے سنا کہ بلال فرقانی نے کیا کہا، لیکن اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے جو نوجوانوں کی تحریک ہے وہ کیا کر سکتی ہے سیاسی انگیجمنٹ تک کے مرحلے تک پہنچنے کے لیے؟
ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ نوجوان یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی بھی قسم کی انگیجمنٹ ہوتی ہے وہ بیسکلی اصل مسئلے سے ڈائیلوڈ کرنے کے لیے کی جاتی ہے، کیونکہ جب بھی ہندوستان نے کوئی انگیجمنٹ کی ہو وہ ٹائم کنزیومنگ اور ٹائم بائنگ پروسیس رہا ہے، یہ نہیں کہ وہ سچے دل سے انوالو ہو کے مسئلے کو حل کریں.
لیکن اگر پولیٹیکل انگیجمنٹ، سیاسی انگیجمنٹ، سیاسی عمل نہیں ہوگا تو پھر کیا آگے کا راستہ کیا ہے؟
اگر اس قسم کا کسی بھی طریقہ کوئی انگیجمنٹ نہیں رہتا ہے تو راستہ وہی ہے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن میں بھی تین تین چار چار شہری ہلاکتیں، اور اس کے بعد دن میں چار یا پانچ عسکری جو نوجوان ہیں وہ بھی جان بحق ہو رہے ہیں.
ہدف کیا ہے تحریک کا؟
ہدف وہی ہے ہماری طرف سے، یہاں کے لوگوں کی طرف سے جو ہدف بالکل صاف ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہے غلامی سے آزادی چاہتے ہیں، ایک جو حاکی قدرت کو کم سے کم ہمیں وہ موقع ملے. ہدف تو وہی ہے، وہ ہمارا نشانہ تو کبھی چینج نہیں. البتہ وہاں کی اور سے مختلف قسم چیزیں آئی ہیں، سیلف رول آیا ہے، کبھی اٹانمی آئی ہے، کبھی جو ہے نا مختلف چیزیں وہاں سے آتی رہتی ہیں، لیکن ہماری طرف سے تو بہت کلیئر چیز ہے کشمیری کی طرف سے وہ چاہتے کیا ہے.
اچھا ریاض مسرور، تو اب یہ ہے نا سوال کہ اب جو حالات ہیں کشمیر میں اور جو لوگوں کے جذبات ہیں، تو ان کو پھر راستہ کیا نظر آ رہا ہے آگے؟
جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا جو ریاض ملک صاحب ہیں یا بلال فرقانی، شفاعت فاروق، اس کا نچوڑ یہ ہے کہ یہاں پر بات کرنے پر بھی پابندی ہے اور سوچ پر پہرے ہیں، اور ہر طرح کا کوئی بھی پولیٹیکل سپیس یا اپنے آپ کو ظاہر کرنا یا کم سے کم یہ مطالبہ کرنا کہ لوگ چاہتے کیا ہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے جیسا کہ شفاعت فاروق نے کہا. لیکن اوور آل میں سب لوگ یہی سوال پوچھتے ہیں کہ آگے ہوگا کیا، کرنا کیا ہے آخر. انہی اہداف کے حوالے سے میں آخر پر اب تینوں مہمانوں سے یہ پوچھنا چاہوں گا. شفاعت فاروق سے شروع کرتے ہیں. شفاعت، ایک لائن میں بتا سکتے ہیں آپ کی کشمیری کیا چاہتے ہیں، آگے کیا ہوگا؟
میں یہی چاہتا ہوں کہ کشمیری پہلے ایکجٹ ہوں، کم سے کم ایک ٹیبل پہ، اس کے بعد پاکستان کو کانفیڈنس میں لے کے آگے فارورڈ موومنٹ جو بھی ہو ہندوستان کے، کیونکہ ایگریسیو پوسچرنگ ہندوستان کی طرف سے رہی ہے، تو کشمیری پاکستان کو کانفیڈنس میں لے کے کوئی ایک روڈ میپ آگے بنائیں.
بلال فرقانی
جی، سب سے پہلے انسانی حقوق کی پامالیاں جو ہیں وہ بند ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کے جو روش ہے، جو غصہ ہے وہ کم ہو جائے، اس کے بعد وہ راستہ ڈھونڈا جائے جو کشمیریوں کے احساسات اور جذبات کو ایڈریس کرے.
ریاض ملک صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیا ہدف ہوگا؟
کشمیری قیادت اور لوگوں کی طرف سے تو ہدف واضح ہے, وہ خود ارادے کا مطالبہ کر رہے ہیں. دیکھیے, ان دی اینڈ ڈائیلاگ ہی ایک واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. وقت کا تقاضا ہے کہ جو ہے مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا جائے, زور و جبر کی پالیسی ختم کی جائے, اور سب کو اعتماد ملے کہ بیک وقت یہاں اندرونی طور پہ کشمیر کی قیادت اور خارجی سطح پہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات شروع کر کے مسئلے کے حل کی کوئی راہ نکالی جائے.
سری نگر میں ریاض مسرور کے ساتھ اس گفتگو میں شریک تھے تجزیہ کار ریاض ملک, صحافی بلال فرقانی اور یونیورسٹی کے طالب علم شفاعت فاروق. اور میں نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت کے سینئر وزیر نعیم اختر سے پھر اس صورتحال پر بات کی اور ان سے پوچھا کہ مسلح کمانڈر برہان وانی کی ہلاکت کے بعد اس ایک سال کے احتجاج میں فورسز کی جانب سے بہت سختی دیکھنے میں آئی ہے, لیکن حکام کی اس کارروائی اور اس سختی سے حاصل ہوا کیا ہے؟
جی, مجھے لگتا ہے ایک ڈسٹنٹ ویو ہے کہ صرف سختی ہوئی ہے. اگر آپ یہ بات بھی اس کا تصور کریں کہ ایک گاؤں ہے جہاں ملیٹنٹ چھپے ہوئے ہیں, وہاں فوج جاتی ہے تو 10,000 لوگ نکل کی پیٹ نکلتی ہے اور وہ آپریشنز میں دخل اندازی کرتی ہے اور اس چیز کی کوشش کرتی ہے وہ پوری 10,000 یا 5,000 کی پیٹ کہ ملیٹنٹس کو بچایا جائے اور آرمی کو تکلیف پہنچائی جائے. اس صورت میں بھی انڈین آرمی فائرنگ نہیں کرتی, فوج کا استعمال نہیں کرتی, اسلحہ کا استعمال نہیں کرتی, بلکہ وہاں سے وتھڈرا کرتی ہے. جنرلی ہوئی, اگر خدا نخواستہ جو آپ کہتے ہیں وہ اگر سچ ہوتا تو پتہ نہیں کتنی مارداڑ ہوتی, کتنے قتل ہوتے اور کتنا نقصان ہوتا.
تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو صورتحال تھی اس کے لحاظ سے انڈین آرمی نے اپنا ہاتھ ہلکا رکھا ہے؟
بالکل رکھا ہے, کیونکہ جو آپ کہتے ہیں, آپ ہی کہتے ہیں کہ ملیٹنٹس کے مطلب یہ تو کہانی کا ایک حصہ ہے کہ جہاں آپریشن ہوتا ہے وہاں لوگ نکلتے ہیں, یہ تو آپ مانتے ہیں کہ پوری آبادی امڑ پڑتی ہے اور اس کے بعد انڈین آرمی وتھڈرا کرتی ہے. یہ تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنا سپیس کہیں اور ملتا ہے ملٹری آپریشنز میں.
اور یہ
میرے خیال میں یہ سٹوری کشمیر کی وہی ہے زیادہ افیکٹو, کہ یک طرفہ جو نہیں تو بیان ہوتا ہے کہ زیادتیاں ہی زیادتیاں ہوتی ہیں. مجھے نہیں لگا زیادتی ہوتی ہے کہیں کہیں, مطلب یہ آبویسلی ہر کسی کا اس طرف جائے گا خیال کہ ایک لڑکی یا ایک چھوٹا سا بچہ اس کی آنکھ ضائع ہو گئی
جی.
یا کسی کی جان گئی, لیکن یہ آپ کبھی نہیں کوئی نہیں کہتا ہے کہ کتنے لوگوں کی آنکھیں بچ گئیں, کتنے لوگوں کی زندگیاں بچ گئیں اور کتنا بڑا تناؤ اور الجھاؤ جو جموں کشمیر کے حالات میں ہے ان اس کو قابو میں رکھا جا سکا.
اچھا, یہ جو واقعات ہوئے ہیں جس میں عوام کشمیری نوجوان بھی نکلے ہیں ملٹنٹس کو بچانے کے لیے جہاں فوج پہنچی ہے آپریشن کے لیے, تو یہ جو ایک جذبہ ہے لوگوں میں, ان لوگوں سے بات کرنے کے لیے آپ کی حکومت نے کیا کیا ہے؟ کیا ریفارمز کوئی
وہ ضروری ہے؟ میں ہم تو وہ کہتے ہیں ہماری حکومت جو ہے ریاستی حکومت یا جو ہماری پارٹی ہے اور ہمارے بیچ جو اشتراک ہے بی جے پی کے ساتھ, اس کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے. وہ تو ہمارے جو ایجنڈا آف الائنس کا بنیادی روح وہی ہے.
لیکن کشمیر میں آپ کی حکومت نے کیا کیا ہے؟ کیا کوئی میجرز لیے ہیں, کوئی ریفارمز کیے ہیں؟
اس میں میں کہہ نہیں سکتا کہ کیا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان حالات میں ایک جو ایک وہ کمپلیکس کی آئی ہے اس کے پیش نظر مجھے نہیں لگتا کہ میں بتاؤں آپ کو کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. لیکن یہ جو کل جو گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے آ گیا ایک بڑا زبردست ریائٹریشن کہ ہم جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جو ان کو کانسٹیٹیوشنل آئین کے تحت جو خصوصی درجہ ہے, جو انہوں نے ایک نیا ایک ریائٹریشن کیا پریزیڈینشیل آرڈر کے ذریعے, تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے نئی راہیں کھلی ہیں ایک نیا پولیٹیکل سپیس کریٹ ہو گیا ہے جموں کشمیر میں جس میں ہم رہ کے بات کر سکتے ہیں.
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو لوگ غیر مطمئن ہیں صورتحال سے, جو علیحدگی پسند ہیں, جو نوجوان احتجاج کر رہے ہیں, وہ اس سے مطمئن ہوں گے یا وہ اس سے خوش ہو رہے ہوں گے؟
ہونا چاہیے. وہی میں کہتا ہوں کہ ہم کیسے یہ لوگوں کے سامنے پیش کریں, وہ میرے خیال میں اس میں سب کا ساتھ چاہیے. ہمیں آپ کا بھی ساتھ چاہیے کیونکہ آپ کا بی بی سی تو ہر کوئی سنتا ہے یہاں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں ہمارے جو دوست بیٹھے ہیں, جو آپ کے سامعین وہاں پاکستان میں بھی ہے, ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم جموں کشمیر کی آزادی کے لیے اپنا مورل سپورٹ دیتے ہیں, ان کو ہمارے امن و امان کے لیے بھی ایک مورل سپورٹ کی اب گنجائش نکالنی چاہیے.
لیکن یہ نوجوان لیڈرشپ یا نوجوانوں کا جو جذبہ ہے, جو علیحدگی پسند جذبہ ہے, اس کی قیادت کے بارے میں آپ کو کوئی تشویش نہیں ہے؟
اس میں کوئی قیادت اس وقت ہے نہیں. وہ
جی اسی کے بارے میں تشویش ہے.
وہ ایک باعث تشویش بات ہے, مگر مجھے لگتا ہے کہ اس کو ایک جب تک ہم ایک ماحول میں, ایٹماسفیئر میں, انوائرمنٹ, پولیٹیکل انوائرمنٹ میں تبدیلی نہ لائیں, اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ملک اشتراک کریں.
یہ تھے پی ڈی پی کے رکن اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت کے وزیر نعیم اختر. سیربین ابھی جاری ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں.
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی, نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی, اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی, دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبریں سنیے سبا ناز سے.
انگلینڈ میں جاری خواتین کرکٹ ورلڈ کپ میں آج نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی ہے. 145 رنز کا ہدف نیوزی لینڈ کی خواتین ٹیم نے 15ویں اوور میں حاصل کر لیا. دوسرے میچ میں انڈیا نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا اور جنوبی افریقہ نے مقررہ 50 اوورز میں 273 رنز بنائے ہیں. ادھر ہمبنٹوٹا میں سری لنکا نے زمبابوے کو چوتھے ون ڈے میں 4 وکٹوں سے شکست دے دی ہے. انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیمز کے درمیان لارڈز میں جاری پہلے ٹیسٹ میچ کا آج تیسرا دن ہے اور آج جنوبی افریقہ کی ٹیم پہلی اننگز 361 رنز ہی بنا سکی. جنوبی افریقی فاسٹ بالر ربادہ انگلینڈ کے خلاف آئندہ ہفتے ہونے والے دوسرے ٹیسٹ میچ میں شامل نہیں ہوں گے. لارڈز میں جاری پہلے کرکٹ ٹیسٹ میں انہوں نے انگلش آل راؤنڈر بین سٹوکس کے خلاف نازیبا الفاظ کا استعمال کیا, جس کے بعد آئی سی سی نے ان پر ایک ٹیسٹ میچ کی پابندی عائد کر دی ہے. عالمی شہرت یافتہ 7 فٹ بالرز پاکستان کے 2 شہروں میں منعقد ہونے والے فٹ بال میچوں میں شمولیت کے لیے پاکستان پہنچ گئے ہیں. ان میں برازیل کے رونالڈینو اور روبرٹو کارلوس, برطانیہ کے رائن گیگز, فرانس کے رابرٹ پائرس اور فرانسس نکولس, ہالینڈ کے جارج بوٹنگ اور انگلینڈ کے ڈیوڈ جیمز شامل ہیں. پاکستان میں فٹ بال شائقین آج کراچی میں ہونے والے پہلے نمائشی میچ کے لیے پرجوش ہیں. اسی سلسلے کا دوسرا میچ کل لاہور میں کھیلا جائے گا. ومبلڈن اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کے 6ویں دن آج ٹینس پلیئرز راجر فیڈرر اور نوویک جوکووچ تیسرے راؤنڈ کے میچ کھیل رہے ہیں. فیڈرر کا مقابلہ میشا زیواریو سے ہے اور جوکووچ ارنسٹ کے مد مقابل ہوں گے, جبکہ برطانوی ٹینس پلیئر اینڈی مرے فیبیو فونینے کو ہرا کر چوتھے راؤنڈ میں پہنچ گئے. فارمولا 1 کار ریس میں کل ہونے والی آسٹرین گراں پری سے قبل آج آخری پریکٹس ریس میں فراری ریسر زباسٹین ویٹل نے مرسیڈیز ٹیم کے ڈرائیور لوئس ہیملٹن سے آگے سر فہرست ٹائمنگ دی ہے. اس چیمپئن شپ میں ویٹل کو ہیملٹن پر 14 پوائنٹس کی برتری حاصل ہے.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی سبا ناز سے, اور آپ نے ان خبروں میں سنا کہ فٹ بال کے سپر اسٹارز رونالڈینو اور رائن گبز پاکستان میں ہیں, جہاں وہ 2 ایگزیبیشن میچ کھیل رہے ہیں. پہلا میچ کراچی میں ہو رہا ہے اور اس کی تفصیل تازہ احوال سنیں گے عبدالرشید شکور سے پروگرام میں آگے چل کر. لیکن اس وقت سربین کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا, سنیے شمائلہ خان سے.
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں سرگرم عسکری تنظیم حزب المجاہدین کے کمانڈر برہان وانی کی پولیس مقابلے میں ہلاکت کے ایک سال مکمل ہونے پر کشمیر میں ہڑتال ہے. اطلاعات ہیں کہ مظاہرین اور انڈین سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں میں 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. پاکستان کے سرکاری ریڈیو کے مطابق کنٹرول لائن پر چڑی کوٹ اور ستوال سیکٹرز میں بلا اشتعال فائرنگ پر پاکستان نے انڈیا سے سخت احتجاج کیا ہے. جرمنی کے شہر ہیمبرگ میں 20 ترقی یافتہ ممالک کا سربراہی اجلاس آج دوسرے اور آخری روز میں امریکہ اور دیگر شرکاء کے درمیان آب و ہوا سے متعلق پیرس معاہدے کی حمایت پر اختلافات سامنے آئے ہیں. اقوام متحدہ کے ادارہ برائے ثقافت نے اریٹیریا کے دارالحکومت آسمارا کو عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کر لیا ہے. یہ شہر اطالوی فستائی دور کے فن تعمیر کی وجہ سے مشہور ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. جرمنی کے شہر ہیمبرگ میں 20 ترقی یافتہ ممالک کے سربراہی اجلاس میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے اتفاق نہیں ہو سکا ہے. اجلاس میں شریک لیڈران کئی اہم معاملات پر مشترکہ رائے نہیں رکھتے اور ایسے میں کسی سمجھوتے کا امکان قدرے مشکل اب دکھائی دے رہا ہے. اس موقع پر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانیہ کی وزیراعظم ٹریزا مے سے ملاقات کی جس میں انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ امریکہ بہت جلد برطانیہ کے ساتھ ایک تجارتی معاہدہ طے کر لے گا. نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ اب سنیے نازیہ گلزار سے.
جرمنی کے شہر ہیمبرگ میں 20 ترقی یافتہ ممالک کے سربراہی اجلاس میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے اتفاق نہیں ہو سکا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کو پہلے ہی پیرس معاہدے سے نکال چکے ہیں. اجلاس میں شریک لیڈران کئی اہم معاملات پر مشترکہ رائے نہیں رکھتے اور ایسے میں کسی سمجھوتے کا امکان قدرے مشکل دکھائی دیا. ہیمبرگ میں بی بی سی کے نامہ نگار کا کہنا ہے کہ حیاتیاتی ایندھن تک رسائی کے لیے ایک ریفرنس پر امریکہ کا اصرار دیگر شرکا کے لیے تشویش کا باعث بن رہا ہے. اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کے درمیان ہونے والی ملاقات کے دوران دیگر موضوعات کے علاوہ امریکی انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی. ملاقات کے دوران امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن بھی موجود تھے.
The president opened the meeting with President Putin by raising the concerns of the American people regarding
صدر ٹرمپ نے صدر پیوٹن سے ملاقات کا آغاز ہی 2016 کے انتخابات میں روسی مداخلت کے بارے میں امریکی عوام میں پائے جانے والے تحفظات سے کیا. دونوں رہنماؤں کے درمیان اس معاملے پر ٹھوس بات چیت ہوئی اور صدر ٹرمپ نے صدر پیوٹن پر کئی مواقع پر دباؤ ڈالا.
روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے امریکی صدر کے ساتھ ہونے والی ملاقات کو مثبت قرار دیا.
ہماری فون پر تو دو طرفہ تعلقات سمیت کئی اہم بین الاقوامی امور پر کئی بار بات ہو چکی ہے لیکن فون پر ہونے والی گفتگو کافی نہیں ہوتی. مثبت نتائج کے لیے بنفس نفیس ملاقات ضروری ہوتی ہے.
جی 20 کے اجلاس سے قبل ہیمبرگ میں بہت بڑا مظاہرہ بھی ہوا. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جرمنی میں جدید ٹیکنالوجی کے سنتی گڑھ ہیمبرگ میں جی 20 کا اجلاس منعقد کر کے جرمن چانسلر اینگلا میرکل یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ایک جمہوری معاشرے میں مظاہرے برداشت کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. تاہم ان مظاہروں سے جی 20 کے سربراہی اجلاس سے منسلک کئی تقریبات متاثر ہوئیں.
جی 20 کا سربراہی اجلاس, تفصیلات بتا رہی تھیں نازیہ گلزار. اور اب بات کرتے ہیں فٹ بال کی. فٹ بال کی دنیا کے سپر اسٹار رونالڈینو اس وقت پاکستان میں ہیں. ان کے ساتھ رائن گیبز اور کئی اور اسٹار فٹ بالرز بھی ہیں. دو نمائشی میچ یہ کھیل رہے ہیں, ایک کراچی میں اور ایک لاہور میں. کراچی کا میچ آج ہونا ہے. ہمارے ساتھ کراچی سے ٹیلی فون لائن پر براہ راست ہمارے نامہ نگار عبد الرشید شکور موجود ہیں. شکور بتائیے میچ کب شروع ہوگا آج؟
ہاکی اسٹیڈیم میں جو ایک رنگا رنگ تقریب جو ہے, جیسے آپ شور شرابا ہے, میوزک بج رہا ہے, تو اس کے ساری جو سلسلہ ہے جو میچ کے سلسلے میں ہے, جو اب سے کچھ دیر کے بعد یہاں ہاکی کو پاکستان اسٹیڈیم میں شروع ہونا ہے. میوزک یہاں پہ بہت تیز جاری ہے, کچھ رقمے گائے جا رہے ہیں, کچھ رنگ تقریب ہوئی ہے, اور اب سے تھوڑی دیر کے بعد یہاں پہ میچ شروع ہوگا. جو انٹرنیشنل سٹارز پاکستان آئے ہیں, سلسلے کا پہلا میچ ہفتے کچھ دیر کے بعد یہاں ہاکی کلب میں شروع ہوگا, اور دوسرا میچ کل لاہور میں کھیلا جانے والا ہے.
اچھا شکور, یہ تفصیلات بتانے کا بہت شکریہ. لائن کافی خراب ہے میرے خیال ہے سیکیورٹی اور جیمرز کی وجہ سے, لیکن تفصیل بتانے کا بہت شکریہ. اور پاکستان کے نامور سماجی خدمتگار اور سماجی کارکن عبدالستار عیدی کی آج پہلی برسی ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی ایمبولنس سروس کے بانی اور لاوارث بچوں کو شناخت دینے والے اس شخصیت کا ادارہ عیدی فاؤنڈیشن ان کے بغیر کن مراحل اور مشکلات سے گزر رہا ہے اور اس کا اب مستقبل کیا ہے؟ کراچی سے سنتے ہیں ریاض سہیل کی اس رپورٹ میں۔
شہر کے گنجان کاروباری علاقے میٹھا در میں واقع تین منزلہ عمارت کے حال نما کمرے میں دو بچے ایک بال کے ساتھ کھیل رہے ہیں، جبکہ ایک بچہ جو ہاتھ سے معذور ہے پھسلنے والے جھولے سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ دو بچے جو چلنے پھرنے سے لاچار ہیں زمین پہ لیٹے ان بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ یہ تمام وہی بچے ہیں جنہیں والدین کچرے کے کسی ڈھیر یا عیدی سینٹر کے جھولے میں چھوڑ گئے تھے، اب یہ عیدی فاؤنڈیشن کی گود میں پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ چار دہائیوں میں ایسے 20,000 کے قریب بچوں کی نگہداشت اور پرورش کی گئی ہے۔ بعض مذہبی حلقوں کی مخالفت کے باوجود عبدالستار عیدی نے بغیر کسی دباؤ کے ان بچوں کی تربیت کی، جب انہیں شناخت کی ضرورت پڑی تو اپنا نام دیا۔ میٹھا در جو عبدالستار عیدی کا گھر ہے یہاں بچیوں کا اسکول بھی واقع ہے۔ شاہدہ قمر الدین کئی سالوں سے یہاں بطور ٹیچر فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔
عیدی صاحب جب یہاں پڑھتے تو ہمیں بہت اچھا لگتا تھا، ہمیں یوں لگتا تھا ہمارے جو باپ کا سایہ جو ہے نا سر پر ہے ان بچوں کے، یہاں پر یعنی کہ ایسا گل مل جاتا ہے جیسے ان کے اپنے سگے باپ ہوں، سگے باپ کی طرح بچے ان کے پاس جیسے گود میں لپٹ رہے ہیں، ابو ابو کر کے ان کے مطلب کہ پیچھے دوڑے سارے کے سارے، یعنی کہ ہاتھ پکڑ پکڑ کے ابو ابو کر کے پکارتے تھے۔
عبدالستار عیدی نے ایک دواخانے سے سماجی خدمت کا آغاز کیا۔ آج ملک کے مختلف شہروں میں 300 عیدی سینٹر موجود ہیں۔ کراچی کی کئی شخصیات عبدالستار عیدی اور ان کی خدمت سے متاثر رہیں اور آج بھی ہیں۔ ملک کے نامور سرجن ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی بھی ان میں شامل ہیں۔
جو پہلے آدمی تھے پاکستان میں جنہوں نے کی رفاعی کام شروع کیا تھا اور اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے، سڑی ہوئی لاشوں کو بھی اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے تھے۔ دوسرا ہے کہ انہوں نے ایمبولینس سروس جو پاکستان کی ہے اس کی بنیاد انہوں نے ڈالی تھی اور فری ایمبولینس سروس پرووائڈ کرتے تھے، خود چلا کر لے کر جاتے تھے۔ تیسرا، جب کہیں کوئی حادثہ کوئی چیز ہوتی تھی تو عیدی صاحب سب سے پہلے موجود ہوتے تھے۔
عبدالستار عیدی کی وفات کے ایک سال بعد اس ادارے کے معاملات بظاہر خوش اسلوبی سے نپٹائے جا رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا خاندانی گرفت سے یہ ایک عوامی ادارہ بن پائے گا؟ یہ سوال میں نے عیدی فاؤنڈیشن کے سربراہ اور عیدی کے فرزند فیصل عیدی سے کیا۔
عیدی صاحب کے زمانے میں یہ ون مین شو تھا اور عیدی صاحب اس کو اکثر فیملی ٹرسٹ کہتے تھے اور فیملی کے ہی زیادہ تر لوگ اس کے ٹرسٹیز تھے۔ اب آگے جا کے انشاءاللہ ادارے کو اس سے زیادہ اور بڑی جو ہے وہ منزلیں جو ہے وہ طے کرنی ہیں، تو اس میں ہم ایکسپرٹ لوگوں کو جو ہے وہ انڈکٹ کریں گے۔ بھلے ممکن ہے کہ کنٹرول جو ہے وہ بھلے فیملی رکھیں ٹرسٹ پہ، لیکن جو ہے وہ لوگوں کی مہارت کے حوالے سے یا مہارت کے حساب سے جو ہے وہ ان کو ذمہ داریاں دی جائیں گی اور آگے لے جانے کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔
ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عام لوگوں اور اداروں کا عیدی فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون اور اعتماد کیا برقرار رہے گا؟ تاہم فیصل عیدی اس بارے میں پر اعتماد ہیں۔
ان کے جانے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا کمزور محسوس کرنے لگے، ویسے کام سلسلہ سارا جو ہے وہ چل رہا ہے۔ عیدی صاحب اکثر کہتے تھے کہ یہ پاکستانی قوم جو ہے وہ مردوں کو پوجنے والی قوم ہے، تو میرے مرنے کے بعد جو ہے وہ میری بہت بڑی قبر بنائیں گے یہ لوگ، تو ان کو بنانے دینا، کیونکہ میری بڑی جتنی قبر ہوگی اتنی بڑی میت کی پیٹی ہوگی، مطلب سوری چندے کی پیٹی ہوگی، اور اس سے جو ہے وہ ادارے کے خرچے چلتے رہیں گے۔
حالیہ رمضان میں کراچی اور لاہور میں عیدی سینٹرز کی وائرل ہونے والی ویڈیوز نے جہاں ادارے کی کارکردگی پر سوالات اٹھائے وہاں اس کی اعتیاد میں بھی کمی واقع ہوئی۔ فیصل عیدی ان ویڈیوز کو سازش قرار دیتے ہیں۔
ایسے بہت سارے سینٹرز ہیں کبھی بھی عیدی صاحب نے نہیں دیکھے تھے، میں نے بھی ایسے بہت سارے سینٹرز ہیں جو کہ نہیں دیکھے، لیکن فنکشنز کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ہمیں شکایتیں آتی ہیں، ہمارا ایک سسٹم ہے اس کے تحت ہم ان شکایتوں کا ازالہ کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو ہمارے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خلاف رمضان کے اس پیک ٹائم پہ ان کو نشر ہونا اور باقاعدہ وائرل کروانا، تو یہ ایک سازش تھی منظم، اور ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہمارے چندے کو نقصان پہنچایا جائے اور ہماری آرگنائزیشن کو کمزور کیا جائے فائنینشلی، تو وہ کسی حد تک کامیاب بھی رہے۔
عبدالستار عیدی کی پہلی برسی پر خاندان کے علاوہ کسی سرکاری یا غیر سرکاری سطح پر تقریب منعقد نہیں کی گئی۔ گزشتہ ایک سال کے دوران حکومت نے ان کے نام سے ایک سکہ جاری کیا ہے، اس کے علاوہ ایک سڑک اور اسٹیڈیم ان کے نام سے منسوب کیے گئے ہیں۔ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں بھی عیدی ایمبولینس کے ہوٹر اسی طرح چیختے سڑکوں سے گزریں گے۔ کچھ لوگ ایمبولینس پہ تحریر عبارت عیدی پر نظر ڈالیں گے اور آگے بڑھ جائیں گے۔ تاہم عیدی کا پیغام میرا مذہب انسانیت ہے کچھ ہی لوگوں کو یاد ہوگا۔ ریاض سہیل، بی بی سی کراچی۔
اور پاکستان کے دیگر صوبوں کی طرح رقبے کے لحاظ سے اس کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان میں بھی خواتین ووٹروں کی تعداد کم ہے۔ الیکشن کمیشن کے حکام کے مطابق بلوچستان میں مرد ووٹروں کے مقابلے میں خواتین ووٹروں کی تعداد میں جو کمی ہے وہ 500,000 سے زیادہ ہے۔ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
بلوچستان میں بھی آئندہ عام انتخابات کے لیے نئے ووٹروں کے اندراج کا سلسلہ جاری ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق آئندہ انتخابات کے لیے بلوچستان میں اب تک جو ووٹ درج ہوئے ہیں ان کی تعداد 36,95,621 ہے۔ ان میں مرد ووٹروں کی تعداد 21,32,600 جب خواتین ووٹروں کی تعداد 15,62,900 ہے۔ خواتین ووٹروں کی تعداد میں جو کمی ہے وہ 500,000 سے زائد ہے، جس پر سماجی کارکن روبینہ شاوانی نے تشویش کا اظہار کیا۔
6,00,000 اگر خواتین جو ہے وہ ووٹر لسٹ میں نہیں ہے تو اٹس مین کہ 6,00,000 لوگوں کی آواز یا نمائندگی یا وہ اپنی ان کی کوئی بھی پولیٹیکل ول نہیں ہے، تو میرا خیال سے یہ بلوچستان کی اس لحاظ سے بڑی ایک الارمنگ سچویشن ہے۔
سرکاری حکام کا ماننا ہے کہ خواتین کی آبادی مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود نہ صرف ان کے ووٹ مردوں کے برابر نہیں بلکہ ان سے کم ہیں۔ الیکشن کمشنر بلوچستان نعیم مجید جعفر کا خواتین ووٹروں کی تعداد میں کمی کے بارے میں کہنا ہے۔
جی، ہمارے پاس ووٹرز میں کمی ہے، مردوں کے مقابلے میں تقریباً 5 سے 6,00,000 کے قریب خواتین کی کمی ہے۔
آئندہ انتخابات کے لیے اگرچہ بلوچستان میں 4,17,000 ووٹروں کا اضافہ ہوا ہے، لیکن ان میں خواتین ووٹروں میں اضافے کی شرح کم ہے، جس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ خواتین ووٹروں کی تعداد میں 1,71,000 ووٹروں کا اضافہ ہوا، جبکہ اس کے مقابلے میں مرد ووٹروں کی تعداد میں 2,46,000 ووٹوں کا اضافہ ہوا۔ اس کی وجوہات الیکشن کمشنر نے یہ بتایا۔
آپ کہتے ہیں کہ آبادی برابر ہے، میں تو سمجھتا ہوں شاید خواتین کی آبادی زیادہ ہے مردوں سے، بٹ یہاں پہ ٹرینڈ اس قسم کے کہ فیمیل ووٹرز کو مطلب درج نہیں کیا جاتا۔ نمبر ٹو، ہمارے ساتھ یہ مسئلہ آتا ہے کہ شناختی کارڈ نہیں بنائے جاتے عورتوں کے، اس کی وجہ سے فرق آ رہا ہے۔
الیکشن کمشنر بلوچستان کا کہنا تھا کہ خواتین ووٹروں میں اضافے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ بلوچستان کی طرح پاکستان کے دوسرے صوبوں اور علاقوں میں بھی خواتین کے ووٹ کم ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق آئندہ انتخابات کے لیے پاکستان میں مجموعی طور پر اب تک 9,70,00,000 ووٹروں کا اندراج ہوا ہے۔ ان میں مرد ووٹروں کی تعداد 5,45,93,000 ہے، جبکہ خواتین ووٹروں کی تعداد 4,24,22,000 ہے، جو کہ مرد ووٹروں کے مقابلے میں 1,20,00,000 کم ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور آئیے اب سنتے ہیں شکیل اختر کا ہفتے وار ریڈیو کالم دوسرا پہلو۔
بھارت میں ایک ہفتے بعد صدر کا انتخاب ہونے والا ہے۔ اس صدارتی انتخاب میں دونوں ہی اہم امیدواروں کا تعلق دلت برادری سے ہے۔ یہ بات طے ہے کہ ملک کا آئندہ صدر دلت ہوگا۔ یہ سماجی برابری کی جنگ میں دلت برادری کی ایک اہم کامیابی ہے۔ دلت صدیوں کی تفریق، اہانت اور مظالم کے خلاف ایک طویل عرصے سے نبرد آزما ہیں۔ انہیں آج بھی سماجی نفرتوں اور تفریق کا سامنا ہے، لیکن سیاسی اعتبار سے وہ پہلے کے مقابلے کافی طاقتور ہوئے ہیں۔ آزادی سے پہلے انہیں بھیم راؤ امبیڈکر جیسا مفکر اور رہنما ملا، جس نے دلتوں کے چھینے ہوئے وقار اور سماجی مساوات کے لیے ایک غیر معمولی تحریک کی قیادت کی۔ اس تحریک کو کاشی رام جیسے رہنما نے دلتوں میں سیاسی بیداری کی لہر سے ایک نئی بلندی پر پہنچایا۔ آج ہندوستان کی پارلیمنٹ میں کسی بھی وقت 550 ارکان میں سے تقریباً 100 ارکان دلت اور قبائل برادریوں سے آتے ہیں۔ بھارت کی بیشتر اسمبلیوں میں بھی دلتوں کے لیے سیٹیں مختص ہیں۔ تعلیمی اداروں اور ملازمتوں میں دلتوں کے لیے سیٹیں مختص ہونے سے وہ اب تعلیم اور روزگار میں بھی آگے آئے ہیں۔ ہندوستانی معاشرے میں دلتوں کی ایک نئی نسل ابھر رہی ہے۔ نوجوانوں کی یہ نئی نسل پراعتماد، سیاسی طور پر بیدار اور قیادت کے لیے بے چین ہے۔ 18% آبادی کے ساتھ وہ ملک کی سب سے بڑی اقلیت ہیں۔ ملک کی دوسری سب سے بڑی اقلیت مسلمان ہیں۔ بھارت میں مسلمانوں کی آبادی تقریباً 14% ہے۔ تعلیم، روزگار، صحت اور سیاسی نمائندگی کے اعتبار سے وہ اب ملک میں سب سے پیچھے ہیں۔ ان کی سماجی، اقتصادی اور تعلیمی حیات ایک جیسی نہیں ہے۔ بی جے پی کے اقتدار میں آنے کے بعد مسلمانوں کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں۔ انہیں صرف ماب لنچنگ یا ہجومی تشدد کا ہی خوف نہیں ہے۔ حکومت نے غیر قانونی ذبح خانوں کو بند کرنے کے نام پر اور مویشیوں کی خرید و فروخت کے نئے ضابطوں سے مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی کو ایک لمحے میں بے روزگار کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا اور ٹی وی چینلوں پر قوم پرستی کی لہر چلی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز پیغامات، پوسٹ اور تبصروں کا ایک منظم سلسلہ ہے۔ حکمراں بی جے پی ایک ہندو نواز پارٹی ہے اور ہندوتو کے سیاسی اور مذہبی نظریے میں یقین رکھتی ہے۔ بہت سے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ وہ ملک کو ایک ہندو راشٹر بنانے کے تصور پر عمل پیرا ہے، جس میں مسلم اور مسیحی اقلیتوں کے لوگ دوسرے درجے کے شہری ہوں گے۔ مسلمانوں نے ابتدا سے ہی بی جے پی کی مخالفت کی ہے۔ اب جبکہ بی جے پی اپنے زور پر اقتدار میں ہے، اس نے مسلمانوں کو پوری طرح مسترد ہی نہیں بلکہ محدود کر دیا ہے۔ اپوزیشن انتہائی کمزور اور پوری طرح منتشر ہے۔ قوم پرستی کے اس دور میں میڈیا حکومت نواز ہو چکا ہے۔ بی جے پی کا سیاسی اثر بڑھتا جا رہا ہے اور اپوزیشن جماعتیں کوئی نظریاتی یا سیاسی چیلنج بننے کے بجائے اپنے باقی مادہ وجود کو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ بہت سے مسلمانوں کا خیال ہے کہ انہیں تقسیم ہند کے بعد اب تک کے سب سے سنگین بحران کا سامنا ہے، لیکن کئی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کا نہیں ملک کے اعتدال پسندوں اور جمہوریت نواز اکثریت کا بحران ہے۔ برطانوی مبصر اور رکن پارلیمان میگھ ناتھ دیسائی نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ بھارت کے 18 کروڑ مسلمانوں کو اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اپنی ایک علیحدہ سیاسی پارٹی بنانی چاہیے۔ مسلمان بھارتی جمہوریت میں ہمیشہ مین اسٹریم سیاسی جماعتوں یا قومی دھارے سے وابستہ رہے۔ ان سیاسی جماعتوں نے مسلمانوں کو ووٹ بینک کے طور پر استعمال کیا اور انہیں غربت اور پسماندگی میں دھکیل دی گئیں۔ ان دشوار مراحل میں بھی مسلمانوں کا رویہ ہمیشہ مثبت رہا۔ اس نے مسلمانوں کے علیحدہ سیاسی جماعت کے تصور کو کبھی قبول نہیں کیا۔ بھارتی جمہوریت کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جب ملک کی پارلیمنٹ میں مسلمانوں کی نمائندگی سب سے نیچے آ گئی ہے۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی آبادی والی ریاست اتر پردیش میں حکمراں جماعت کے ارکان اسمبلی میں ایک بھی مسلم نہیں ہے۔ مسلمان بی جے پی کو ایک ہندوتوادی اور مسلم مخالف جماعت سمجھتے آئے ہیں اور مستقبل میں ان کی اس سوچ کو اور بھی تقویت حاصل ہوگی۔ وہ بی جے پی کو صرف اپنے لیے نہیں ملک کی جمہوریت کے لیے بھی خطرہ سمجھتے ہیں۔ ملک میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی جس طرح کی فضا بنی ہوئی ہے، اس ماحول میں ملک کے طول و عرض میں ہر جگہ مسلمانوں میں بے بسی، گھبراہٹ اور بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔ ہر طرف بحث و مباحثے چھڑے ہوئے ہیں۔ ایک نوجوان دلت رہنما نے کچھ دنوں پہلے کہا تھا کہ مسلمانوں کو اوپر لانے کے لیے ایک امبیڈکر کی ضرورت ہے۔ شاید انہی بے چینیوں سے کوئی امبیڈکر اور کانچی رام پیدا ہو جو بھارت کی خطرے میں گھری ہوئی جمہوریت کو درپیش چیلنجز میں بھارتی مسلمانوں کی سیاسی رہنمائی کر سکے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
28 اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو پر 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز پر، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز پر اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں اور آج سامعین سنیچر ہے، تو اب سربین میں وقت ہو گیا ہے بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا۔
بی بی سی بالی ووڈ راؤنڈ اپ، بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
یہ نشہ وشہ اس وقت چھومنتر ہو جاتا ہے جب آپ کے گھر کوئی بن بلایا مہمان چلا آئے، وہ بھی ایسا مہمان جو آپ کی پرسنل لائف کی بینڈ بجا کر رکھ دے۔ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا تو فلم گیسٹ ان لندن ضرور دیکھیں تاکہ آپ بھی سمجھ سکیں کہ لندن جیسی جگہ پر مہمان کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ ناچ گانا چھوڑے اور چلے میرے ساتھ بالی ووڈ کی سیر پر، لیکن بالی ووڈ کا ذکر ہو اور ناچ گانا نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ Anyways, میں ہوں آپ کی اپنی نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں آپ کا اپنا فیوریٹ پروگرام بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ ہاں تو بات ہو رہی تھی مہمان کی، فلم گیسٹ ان لندن میں پریش راول صاحب کیرتی کھربندہ اور کارتک آرین کے گھر بن بلائے مہمان بن کر جا دھمکے۔ ویسے پریش جی ایک بات بتائیں، اصل زندگی میں آپ کس طرح کا مہمان بننا پسند کریں گے؟
اتیتھی لندن، لندن۔
अगर मैं जाऊंगा तो भी मैं रुकूंगा तो मैं उनकी जो लाइफस्टाइल है अगर कुछ भी उन्होंने रखा वो मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा। उनको पता भी नहीं चलना चाहिए कि मैं घर में रह रहा हूँ, ऐसा होना चाहिए। नहीं तो क्या टीवी ऑन कर दिया, उनकी बातों में कूद पड़े, उनकी बातों पे ओपिनियन देने लगे, या उनकी लाइफ में आप घुसने की कोशिश मत कीजिए।
लेकिन कीर्ति तो आपसे बिल्कुल खुश नहीं है।
कहीं से भी टपक पड़ते हैं यार, ये तो बिना बोले आ गए। चलो एक दिन, दो दिन, तीन दिन, तीन महीने कौन रुकता है चाचा जी?
वो तो सही बात है, नहीं रुकना भी नहीं चाहिए।
फिर क्यों रुके अगर आपको ऑलरेडी पता है तो?
अभी क्या होता है, दिल लग जाता है ना।
अरे हाय हाय, दिल लगना छोड़ो, ये खुद अकेले छोड़ो। इन लोगों का प्रॉब्लम पता क्या है, इस उम्र में ना दोस्ती बहुत सॉलिड हो जाती है। बाहर निकलते हैं सैर करने, ले आते हैं 10 जनों को अपने साथ, फिर कहते हैं बेटा चाय बना दो, पकौड़े बना दो, इनके लिए ये कर दो, उनके लिए वो कर दो।
मुझे क्या पता किसने बुलाया यार, वो पिन बुलाए आते हैं।
बॉलीवुड के असली चाचा भतीजे यानी अर्जुन कपूर और अनिल कपूर की जोड़ी फिल्म मुबारका में आपको साथ थिरकती नजर आएगी। वैसे ये पूछने वाली बात है कि इन चाचा भतीजे की असल जिंदगी में सबसे मुबारक दिन कौन सा रहा होगा?
मेरे लिए सबसे बड़ा मुबारक मोमेंट था, मैं 10th पास हो गया, तो मैंने बोला मुबारक, चलो आज घर पे मारनी पड़ेगी, तब वो तो मुझे याद।
मेरे लिए तो हर रोज एक मुबारक मोमेंट है, हर रोज, एवरी डे, हर सांस मैं जब लेता हूँ तो मुझे लगता है कि मुबारक एक सांस मिल गई मुझे।
हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, ऐसे हम तुम सनम सातों जन्म मिलते रहे हो जैसे।
नीतू सिंह या नीतू कपूर बॉलीवुड की इंतहाई कामयाब तरीन हीरोइंस में से एक हैं। 1966 में फिल्म 10 लाख और दो कलियों जैसी फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने वाली नीतू सिंह ने 1973 में फिल्म रक्षा वाले से एज लीडिंग लेडी डेब्यू किया। तो फिल्मों में कैसे आई?
ऐसा कोई सोचा नहीं था कि मैं फिल्मों में आऊंगी। हम तो ऐसे आए थे बॉम्बे, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, तो हम लोग बॉम्बे आए शूटिंग देखने। शूटिंग पे गए तो मैं काफी शैतान थी, काफी चुलबुली थी, तो किसी ने देखा, बोला एक पिक्चर में काम करो। मैं सूरज में मैंने काम किया, उसके बाद किसी ने बोला 10 लाख में रोल है, ऐसे किसी ने देखा तो आगे ऑफर आई। फिर जब दो कलियां में आई तो तब लोगों ने बहुत नोटिस किया, क्योंकि वो पूरी मूवी मेरे पे थी।
लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं मंजिल मंजिल।
नीतू सिंह ने अपने दौर में बेशुमार हिट फिल्में दी, जिनमें यादों की बारात, खेल खेल में, अमर अकबर एंथोनी, रफू चक्कर, परवरिश और अदालत जैसी फिल्में शामिल हैं। लेकिन खुद नीतू की फेवरेट फिल्म कौन सी है?
मेरी अपनी एक तो प्रियतमा थी, जिसमें मेरा काफी अच्छा रोल था, और एक चोरनी थी, और कभी कभी, खेल खेल में, झूठा कहीं का, अमर अकबर एंथोनी, एक्चुअली मेरे को भी याद नहीं आ रही, याराना काफी अच्छी थी। यश चोपड़ा की सभी मूवीज में मेरा बहुत मजा आया काम करके, काला पत्थर बहुत बहुत मजा आया था।
किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है, किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है,
वही होता है जो मंजूर-ए-खुदा होता है।
नीतू कपूर ने अपने दौर के तकरीबन हर बड़े बड़े हीरोज के साथ काम किया, चाहे वो ऋषि कपूर हो, रणधीर कपूर या अमिताभ बच्चन, लेकिन उनकी सबसे कामयाब ऑन स्क्रीन जोड़ी ऋषि कपूर के साथ रही।
चलो दिल में बिठा के तुम्हें तुमसे ही प्यार किया जा।
असल जिंदगी में भी नीतू सिंह और ऋषि कपूर की जोड़ी बहुत कामयाब रही। तो ऋषि कपूर से पहली मुलाकात कब और कैसे हुई?
ऋषि जी के साथ मेरी मुलाकात हुई जहरीला इंसान के सेट पे, चित्रदुर्ग में, साउथ में कोई जगह है चित्रदुर्ग, तो वहाँ पे मैं पहली बार मिली थी, मतलब शूटिंग के दौरान। वैसे पहली बार एक बार मुलाकात हो चुकी थी, बट शूटिंग पहली हमारी वहाँ हुई थी। हम लोग वी वर गोइंग अराउंड, हम लोग जैसे डेट पे जाते थे, सब लोगों को पता था हम लोग का अफेयर चल रहा है, लेकिन शादी की कभी बात नहीं आई। उन लोगों ने सोचा कि 4 साल हो गए अभी शादी कर देनी चाहिए, तो उन्होंने जबरदस्ती हमारी इंगेजमेंट कराई। मेरे को तो पता भी नहीं था मेरी इंगेजमेंट है, ना मेरे पास कोई कपड़े तैयारी थे, कुछ नहीं। मैं दिल्ली गई, मेरे को बुलाया और वहाँ पे किसी की अंगूठी ली, मेरे हस्बैंड ने किसी की अंगूठी ली, हमने वहाँ पे हमको बैठा के हमारी इंगेजमेंट करा दी। शुरुआत के दिनों में इतना नहीं बात करती थी मैं, सिर्फ खाली चुप चुप रहती थी। फिर बाद में जाके थोड़ी हिल विल गई, पर पहले तो बहुत चुप चुप रहती थी मैं, बिकॉज वो लोग इतना बात करते हैं, इतने जोर जोर से बात करते हैं ना, आदमी को मौका ही नहीं देते बात करने का।
कह दूं तुम्हें क्या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानू, गुरू तुमको मानू, चलो ये भी वादा है, एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन था।
ऋषि कपूर से शादी के बाद नीतू सिंह ने फिल्में छोड़ दी, तो ये फैसला कितना मुश्किल था?
जब आप काम कर रहे होते बचपन से ना, तो एक वीक आ जाता है कि आप थक जाते हैं, लेकिन अगर समझो मैंने शुरुआत की होती 18 19 की एज पे, मे बी तब मैं नहीं गिव अप कर सकती थी, क्योंकि 2-3 साल में वो शौक होता है और करूं और करूं, लेकिन मैंने इतना कर लिया था कि मेरे को कुछ झिझक नहीं थी। मैंने बड़ी खुशी से, मेरे को शादी करके आराम की जिंदगी चाहिए थी, मैंने बहुत सारे साइनिंग अमाउंट्स वापस किए क्योंकि मेरी शादी हो रही थी, तब तो मेरे बहुत मूवीज मैंने साइन कर ली थी, जैसे कि मेरा पीक आ गया था तब भी ना, तो मैंने फिर, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया नहीं अभी बस हो गया, क्योंकि 15 साल मैंने काम किया, 5 साल की उम्र से 20 साल तक, तो यू नो चाइल्डहुड नहीं था, अपने फ्रेंड्स नहीं थे, कुछ टाइम नहीं था अपने लिए। मैं बहुत बहुत मूवीज की ये 15 साल में, मैंने कुछ 60-70 की एज ए हीरोइन और कुछ 12 या 15 की एज ए चाइल्ड स्टार, सो काफी हो गया था, फेडअप हो गई थी, तो मैं चाहती थी बस अभी आराम की जिंदगी बिताऊं।
तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें।
ऋषि कपूर, नीतू कपूर के 2 बच्चे हैं, रिधिमा और रणबीर कपूर।
खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों।
और आइए अब देखते हैं इस हफ्ते की फिल्म। इस हफ्ते श्रीदेवी की फिल्म मॉम आई है।
वैसे पापा, आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हो।
क्या चाहिए?
तारीफ हजम नहीं होती है आपको।
अरे पिछली बार जब मैं हैंडसम लगा था ना, 40,000 का फोन खरीद के देना पड़ा था।
हमारे फिल्म क्रिटिक अर्णब बैनर्जी मौजूद हैं, तो अर्णब मॉम के बारे में बताएं।
देखिए, मॉम एक रिवेंज ड्रामा है, और इससे पहले हमने एक इसी कहानी पर आधारित मात्र देखी थी, रविंद्र टंडन की, वो काफी कमजोर फिल्म थी। यहाँ पर श्रीदेवी ही श्रीदेवी है, और एक माँ की कहानी है, वो किस हद तक जा सकती है अपनी बेटी या अपने घर की इज्जत बचाने में, और वो कुछ भी कर सकती है। कहानी बहुत नई नहीं है, बल्कि पुरानी ही कही जाएगी, लेकिन यहाँ डायरेक्टर ने सिर्फ फोकस किया है श्रीदेवी पर, यानी पहले सीन से लेके उनको इस तरह से दर्शाया गया है कि जो वही हीरो हैं इस फिल्म की। ये करते करते जो बाकी और कलाकार हैं, मंझे हुए कलाकार जैसे अक्षय खन्ना, बहुत अच्छे कलाकार रहे हैं, बहुत दिनों बाद दोबारा आए हैं, नवाजुद्दीन तो है ही बहुत अच्छे कलाकार, साथ में पाकिस्तानी एक्टर्स हैं अदनान सिद्दीकी और सजल अली, लेकिन श्रीदेवी पर इतना फोकस है कि बाकी सब फीके पड़ जाते हैं। श्रीदेवी ही श्रीदेवी अगर कोई देखना चाहे तो उनको पसंद आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं सेकेंड हाफ में उनको लगेगा कि कुछ और भी होता तो मजा आता।
इस हफ्ते की गर्मा गर्म गॉसिप्स, अगले हफ्ते नई नई मजेदार खबरों के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए इसी प्रोग्राम को दोबारा सुने bbcurdu.com पर। इजाजत दें, खुदा हाफिज।
BBC Bollywood Roundup. Bollywood Roundup.
और सरबीन का इसके साथ वक्त ख़त्म होता है, लेकिन अगर आप आज के सरबीन को दोबारा सुनना चाहें या इसको सोशल मीडिया पर शेयर करना चाहें, तो इसका लिंक मिलेगा आपको हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर। आज सरबीन के एडिटर थे सकलैन इमाम, प्रोड्यूसर थे उमर आफरीदी, हमारे स्टूडियो मैनेजर्स थे यहाँ लंदन में सुजैन लेनन, और इस्लामाबाद में आमिर सिद्दीक। اب سربین کی پوری ٹیم کے ساتھ امبر خیری کو اجازت دیجیے، لیکن پروگرام کے آخر میں خبروں کی سرخیاں سنیے شمائلہ خان سے۔
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں سرگرم عسکری تنظیم حزب المجاہدین کے کمانڈر برہان وانی کی پولیس مقابلے میں ہلاکت کے ایک سال مکمل ہونے پر کشمیر میں ہڑتال رہی۔ اطلاعات ہیں کہ مظاہرین اور انڈین سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں میں 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ جرمنی کے شہر ہیمبرگ میں 20 ترقی یافتہ ممالک کے سربراہی اجلاس میں آج دوسرے اور آخری روز امریکہ اور دیگر شرکاء کے درمیان آب و ہوا سے متعلق پیرس معاہدے پر اختلافات سامنے آئے ہیں۔ عراق کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ موصل میں حکومتی فورسز کی دولت اسلامیہ گروپ پر حتمی فتح کے بارے میں اگلے چند گھنٹوں میں اعلان کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے نامور سماجی خدمتگار عبدالستار ایدھی کی آج پہلی برسی منائی گئی، تاہم اس موقع پر ان کے خاندان کے علاوہ کسی سرکاری یا غیر سرکاری سطح پر تقریب منعقد نہیں کی گئی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔